جانے مسائل تو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلیک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلیک و اصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتدان درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے رسالہ ضیاء درود و سلام سے, کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پر صراط پر نور ہے, اور جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار یعنی 80 ٹائم درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدی چل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوتا ہے. بہت سارے مسائل ہم گھر بیٹھے سیکھ لیتے ہیں, انشاءاللہ عز و جل آج بھی سیکھیں گے. آپ توجہ سے دیکھتے رہیں سنتے رہیں. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
میرا نام شوکت علی ہے کراچی سے. میں اپنے پوتے کے یہ حج پہ جا رہا ہے, وہ تو کیا اس کو یہاں سے احرام اور پہن کے جائیں یا کپڑے؟
جی حضور, حج پہ جا رہے ہیں ان کے پوتے, تو کس طرح جائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے سوال یہ کیا کہ ان کے کوئی پوتے ہیں شاید, وہ عمرے حج پر جا رہے ہیں,
جی جی,
احرام کہاں سے باندھیں گے؟
جی
اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جا کہاں رہے ہیں. اگر تو اول ان کی مدینہ شریف میں حاضری ہے تو ظاہر احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جب مدینہ شریف سے مکہ آئیں گے تو راستے میں میقات آئے گی, وہاں سے احرام باندھیں گے.
جی
اگر تو ڈائریکٹ ان کی فلائٹ ہے جدہ کی, یہاں سے ڈائریکٹ جدہ کی فلائٹ ہے, تو پھر وہ یہاں سے کراچی سے جا رہے ہیں تو یہیں سے ہی وہ احرام باندھ لیں, اور نیت جو ہے وہ جہاز میں بیٹھ کر کریں. جب جہاز میں بیٹھ جہاز فلائی اڑ جائے ہموار ہو جائے تو اس صورت میں پھر وہ اول تو نیت وہ میقات سے پہلے پہلے نیت کر لینی چاہیے. تو احتیاطاً یہ ہے کہ جب جہاز میں بندہ بیٹھ جائے تو اس وقت نیت کر لے. اگر ان کی جو ہے کسی جگہ اسٹے ہے ان کی جہاز کا, پھر وہاں سے دوسرے جہاز میں بیٹھیں گے جیسے دبئی یا کسی اور ملک یا شہر میں, تو وہاں جب وہاں سے جب جہاز اڑے تو وہاں سے جو ہے وہ نیت احرام کی جائے.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال لیں گے.
دارالافتاء اہل سنت بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے. میں ہند کے شہر بلاسپور سے عرض کر رہا ہوں, مرد کی وضو اور عورت کی وضو کیا دونوں ایک ہی ہے؟ ارشاد فرما دیجئے.
انشاءاللہ جی, مرد و عورت کے وضو میں کوئی فرق ہے؟
مرد و عورت کے وضو میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
ایک ہی ہے. جس طرح وضو کے 4 فرائض ہیں,
جی جی,
اور جو سنت طریقہ ہے کرنے کا وہ سیم ہی ہے.
صحیح,
مرد و عورت دونوں کے لیے ایک ہی ہے.
ٹھیک ہے, سنتیں جو ہوتی ہیں جیسے مسواک وغیرہ, اس میں
مسواک وغیرہ کے لحاظ سے عورت کے لیے جو ہے مسواک سنت
نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اگلی کال.
لاہور سے کاشی سے عرض کر رہا ہوں, سوال یہ ہے کہ لکی کمیٹی کا حکم کیا ہے, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دے.
جی حضور, لکی کمیٹی کیا حکم ہے؟
دیکھیں لکی کمیٹی جو ہمارے یہاں رائج ہے مروجہ, یہ کمیٹی ڈالی جاتی ہے اور جس کا نام نکلتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی چیز دے دی جاتی ہے. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ موٹر سائیکل دی جاتی ہے, تو موٹر سائیکل دی جاتی ہے, جس کی موٹر سائیکل نکل جائے تو اسے بھی بقیہ قسطیں نہیں بھرنی ہوتی.
صحیح,
تو یہ طریقہ کار جو ہے شرعی طور پہ جائز نہیں, ناجائز و حرام ہے, تو لہذا یہ کمیٹی نہیں ڈال سکتے.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال.
میں محمد احمد اتاری قصور سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص عمرہ کر کر آئے تو اسے کیا کہتے ہیں, اور جو شخص حج کرتا ہے اسے تو حاجی کہتے ہیں.
جی حضور, عمرہ کرنے والے کے لیے بھی کوئی اصطلاح مخصوص ہے یا کر دی جائے تاکہ حاجی کی پہچان ہو جاتی ہے حج سے، تو عمرہ کرنے والے کی پہچان بھی تو ہو نا کہ عمرہ کر کے آئے.
عمرہ کرنے والے کو معتمر کہتے ہیں.
صحیح،
معتمر
مشکل لفظ ہے تھوڑا.
اور حج کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں، لیکن عمرہ کرنے والے کو معتمر کہا. معتمر مانے عمرہ کرنے والا.
ٹھیک ہے.
تو اور اردو میں ظاہر یہ معتمر لفظ اتنا مشہور نہیں ہے، تو اس لیے عمومی طور پہ کہا نہیں جاتا، ورنہ جو ہے معتمر ہی اس کو کہا جاتا ہے.
ہو سکتا ہے اس میں یہ بھی ہو، جیسے مثال کے طور پہ جو حج کر کے آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں بھائی حاجی عبداللہ. اب اگر معتمر عبداللہ کہیں اگر کوئی، تو ظاہر ہے مشکل بھی ہوگا.
تو نہ کہیں، اس میں حرج کیا ہے؟
صحیح.
دوسری بات یہ کہ جو حج کر کے بھی آ گیا تو اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھنے کی حاجت کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟
صحیح.
ورنہ تو ایک اچھا، وہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ لطیفہ ہے.
صحیح.
تو وہ ایک نے کہا کہ نام پوچھا کہ اس نے کہا کہ میرا نام حاجی فلاں ہے.
صحیح.
دوسرے سے پوچھا اس نے کہا میرا نمازی
نمازی شفیق.
مطلب نمازی، مطلب دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں میں، نمازی نہ لگاؤں. آپ سال میں ایک
دفعہ
حج، عمر میں ایک دفعہ حج کیا تو حاجی لکھ دیا.
صحیح.
تو ایک چوٹ لگانے کی،
چوٹ نکلی.
تو بہتر یہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ حاجی وغیرہ بھی نہیں لکھنا چاہیے.
ٹھیک، بہت پیاری بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی. کیونکہ حج جس طرح ہم پر نماز فرض، اسی طرح صاحب حیثیت پر، صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے. جب اگر کسی نے کر لیا تو ظاہر اس کی کیا ضرورت ہے کہ اپنے نام کے ساتھ حاجی لگایا جائے. البتہ اگر کسی کو پتا ہے اور وہ آپ کو مخاطب کرتے ہیں اور اس حاجی لگا کر کرتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قصدر اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو حاجی لکھنا پھر نیتوں کا معاملہ ہوگا. تو بہتر تو یہ کہ چھپایا جائے. انشاءاللہ مزید اس پہ اجر ملے گا. جی ہم مزید کال لیں گے.
میرا نام محمد عقیل ہے، میں ضلع لودھراں سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا بیمہ پالیسی جائز ہے؟ بعض علماء کرام نے اسے جائز قرار دیا ہے اور بعض نے اسے حرام قرار دیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر معاملہ کشمکش میں آ جائے تو وہ کام کرو جو تمہیں فائدہ دے. اب لہٰذا ہماری رہنمائی کریں کہ کیا کریں ہم.
جی ایک تو انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا کشمکش، اور دوسرا بیمہ پالیسی کا کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں بیمہ پالیسی جو ہے یہ ناجائز و حرام ہے. تو حرام ہونے کی اس کی وجہ سود ہے.
ٹھیک ہے.
کیونکہ جو قسطیں ہم جمع کرواتے ہیں، بعد میں 10 سال کا 20 سال کا بیمہ کروایا ہے تو ایک کثیر رقم دی جاتی ہے. اگر اس دوران اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے ورثہ کو کثیر رقم دی جاتی ہے. تو یہ جو رقم دی جا رہی ہے یہ سود ہے. سود اس لیے ہے کہ جو ہم ان کو قسطیں جمع کروا رہے ہیں، پیسے جمع کروا رہے ہیں، ان کی شرعی حیثیت قرض کی ہے. اگرچہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم اس کو کاروبار میں لگاتے ہیں، لیکن وہ شرعی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے. تو لہذا وہ قرض کے ہی حکم میں ہے، وہ رقم واپسی ملنی ہوتی ہے. اور قرض پر جو نفع ملتا ہے بحق میں حدیث، وہ سود ہوتا ہے.
ٹھیک.
تو سود کی وجہ سے یہ بیمہ پالیسی ناجائز و حرام ہے. تو لہذا انہوں نے کر لیے تو ان پر لازم ہے کہ اس کو ختم کیا جائے.
صحیح.
باقی جو حدیث کا وہ حوالہ دے رہے ہیں تو وہ حدیث تو ہم جو ہے اول تو ہمیں پڑھی نہیں ہے اس حوالے سے. اور اب البتہ یہ ہے قسم کے حوالے سے، کسی نے قسم کھا لی میں یہ کام نہیں کروں گا، حالانکہ وہ کام کرنا اس کے لیے ہے.
صحیح.
تو بہتر ہو قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ. اس طرح کی تو جو ہے وہ حدیث ملتی ہے. باقی جو انہوں نے حدیث کا تذکرہ کیا اگر ہو بھی تو اس سے یہ بیمہ پالیسی ہرگز جائز نہیں ہو سکتی.
ٹھیک ہے. مزید چلے کے ناظرین آپ کے ایس ایم ایس یو میں موصول ہو رہے ہیں، کچھ ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں. قربانی کا جو جانور ہوتا ہے جب اس کو ذبحہ کر دیا جاتا ہے تو اس کا گوشت ہم غیر مسلم وغیرہ کو دے سکتے ہیں کیا؟
منع ہے، غیر مسلموں کو دینا منع ہے.
ٹھیک ہے. اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ اسلامی بہن پوچھنا چاہ رہی ہیں کیا میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مدینہ جا سکتی ہوں، محرم وغیرہ کا شاید یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں.
دیکھیں اگر ان کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے اور پڑوسی ہیں، آگے سے جاننے والے ہیں، لیکن جو بھی ساتھ جا رہے ہیں ان میں کوئی ان کا کوئی شوہر یا کوئی محرم نہیں ہے تو اس صورت میں ان کا جانا جائز نہیں ہوگا. یعنی ان کو جو ہے شرعی مسافت کی ضرورت ہے. جیسے یہاں سے پاکستان سے جو جا رہے ہیں تو ظاہر شرعی مسافت بنتی ہے. تو لہذا مسافر عورت، یعنی جو عورت جس کو شرعی مسافت کی حاجت ہو، 92 کلومیٹر سے زیادہ اس نے سفر کرنا ہو، تو اس پر شرعی طور پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ محرم ہو، اس کے ساتھ یا اس کا شوہر ہو یا محرم ہو.
صحیح.
اب ان کے ساتھ کوئی محرم جانے والا نہیں ہے تو گناہگار ہوں گی جائیں گی، بلکہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، علماء فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کے ہر قدم پہ گناہ لکھا جائے گا.
ٹھیک.
تو بغیر محرم کے ہرگز نہ جائیں.
جی اگلی کال لیں گے سلسلے میں.
صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، اگر طواف زیارت کیے بغیر وطن چلا گیا تو کیا کفارہ ہے؟
جی حضور، کفارہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، جھٹکا بھی لگے گا اور جی کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں طواف زیارہ تو فرض ہے،
فرض ہے،
حج کا دوسرا رکن ہے یہ. اب تو جب تک یہ طواف زیارہ نہیں کرے گا، اس اگر تو یہ شادی شدہ ہے
جی
تو
جی
ان کی زوجہ ان پر حلال نہیں ہوں گی
جی.
اب اس پر لازم ہے چاہے کتنا عرصہ گزر گیا کہ وہ اب وہ طواف زیارہ کرے. اب ظاہر تاخیر ہو گئی ہے، 12 ذوالحجہ کی غروب آفتاب کے بعد اگر کوئی طواف زیارہ کرے گا تو اس صورت میں اس پر جو ہے وہ دم
لازم
ہوگا.
ٹھیک ہے،
باہر طواف زیارہ انہوں نے کرنا ہی ہے،
یعنی کتنی ہی تاخیر ہو جائے کرنا ہوگا بھلے
جی
سال گزر جائے.
جی
جی. اگلی کال
مفتی صاحب کے سوال ہے کہ پینٹر کے بارے میں پوچھنا ہے کہ بس پینٹنگ کے جو کام کرتے ہیں اس میں تصویریں بناتے ہیں، باقی تصویروں کا جو کام ہوتا ہے تو بغیر تصویر کے یعنی جائز کون سا اس میں، یعنی تصویریں بنانا جائز ہے اس لیے پینٹنگ کے کام کے اندر؟
پینٹنگ وغیرہ کے حوالے سے
پینٹنگ اور پینٹنگ دونوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھا اگر پینٹر ہے کوئی اور وہ کسی جاندار کی تصویر بناتا ہے وہ تو جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
البتہ غیر جاندار چیز کی تصویر جیسے زمین و آسمان، درخت وغیرہ اس طرح کسی چیزوں کی بنا دی تو اس میں تو حرج نہیں ہے، لیکن کسی انسان، کسی جانور، کسی جاندار چیز کی تصویر اگر وہ بناتا ہے تو جائز نہیں. اور اگر تو ان سے ان کی مراد پرنٹنگ کی ہے، پرنٹنگ کے ان کا کام ہے تو ان کے پاس پھر لوگ ہر طرح کے آتے ہیں پرنٹ نکلوانے کے لیے. اب ظاہر ان میں تصاویر بھی ہوتی ہیں تو تصاویر کا جو ہے جاندار کی تصاویر اس کا پرنٹ نکالنا بھی جائز نہیں.
ٹھیک ہے. اچھا بالفرض جو پینٹرز ہوتے ہیں ہمارے، یہ تصویر اگر چہرہ نہ بنائے، فقط صرف چہرہ نہ ہو، پورا جسم ہو.
ہاں اگر چہرہ نہیں ہے اور جسم میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے بے حیائی والی،
صحیح،
تو اس صورت میں کوئی وہ ناجائز نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے جی. اگلی کال.
سر میرا سوال ہے کہ جس بندے کو یعنی کوئی نماز جنازہ نہ آتا ہو وہ جنازہ پڑھ سکتا ہے؟
نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا، دعائیں جیسے نہیں آتی تو وہ اس میں،
ہاں عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے،
شریک ہو سکتا
کہ وہ نہ پڑھنے سے مراد وہی دعائیں ہیں.
دعائیں
ورنہ تو نماز جنازہ میں جو فرض ہے جو ضروری ہے وہ ہے قیام، کھڑا ہونا اور چار دفعہ تکبیر کہنا.
ٹھیک ہے،
تو اگر کسی کو نہیں آتا اور صرف کھڑا نیت کر کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور چار دفعہ اللہ اکبر امام کے پیچھے کہہ لیتا ہے اور سلام پھیر دیتا ہے، نماز جنازہ ہو جائے گا.
صحیح.
اب وہ جو خاص دعا ہے یاد کرنی چاہیے، اگر کسی کو نہیں آتی تو کم سے کم نماز جو شخص پڑھتا ہے اس کو ثنا تو آتی ہے، سبحانک اللہم، پہلی تکبیر کے بعد وہ پڑھ لے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھ لے، تیسری تکبیر کے بعد کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے. اگر مخصوص دعا نہیں آتی تو دعا کی نیت سے الحمد شریف بھی پڑھ سکتا ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد تو کچھ نہیں کہنا ہوتا بلکہ دونوں ہاتھ چھوڑ کے جو ہے وہ سلام پھیر دینا ہوتا.
تو نماز جنازہ جن کو پڑھنی نہیں آتی، اولاً تو مشورہ یہی ہے کہ اس کو پڑھنا سیکھیں اور اس کے لیے کتابیں موجود ہیں، الحمدللہ میرے علیہ سنت کی کتاب ہے نماز کے احکام، اس کے اندر اس کا پورا رسالہ موجود ہے، نماز جنازہ میں شرکت کے فضائل اس میں لکھے گئے ہیں، تو بہت پیارا رسالہ ہے، اس کو آپ حاصل کر لیں. اور اگر بالفرض دعائیں یاد نہیں ہیں تو اس کا حل بھی آپ کو بتایا گیا کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے، آپ کس طرح اس میں شریک ہو سکتے ہیں. جی اگلی کال.
سر میرا سوال یہ ہے کہ عورت کا قبر پہ جانا جائز ہے کہ نہیں، اور مزار پہ جو عورتیں جاتی ہیں مزار پہ جا کے دعا کرنا اور قبرستان پہ جا کے عورت کا دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟
کیا فرماتے ہو جی؟
دیکھیں عورتوں کا جو ہے قبرستان میں جانا اور مزارت پہ جانا یہ منع ہے.
ٹھیک
ہے، اس کی علتیں جو بیان کی ہیں، کیونکہ عورت میں جو ہے وہ خاص کر اپنے عزیز و قارب کی قبر میں جائیں تو ان میں صبر کا مادہ کم ہوتا ہے، جزا و فضا کریں گی، اور ادب کے لحاظ سے بھی ظاہر ہے وہ مزارت میں وہ ان سے ادب ہو نہیں پاتا. تو خیر مطلقاً علماء نے جو ہے وہ منع کیا ہے، چاہے وہ پردے میں ہو یا ویسی عورت جا رہی ہے، جوان ہو یا بڑھیا ہو، تو سب کو جو ہے یہ مزارت یا قبرستان میں جانا منع ہے.
اچھا مکہ مدینہ کا جو سفر ہوتا ہے اس کے اندر جو زیارتیں ہوتی ہیں مزارتیں،
صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے روزہ رسول کی زیارت جو ہے وہ صرف کر سکتی ہیں، وہ کیونکہ وہ قریب واجب ہے.
صحیح.
تو وہاں تو حاضری وہ دیں گی، بقیہ جو ہے جو وہاں پر شخصیات کی مزارات ہیں وہاں حاضری نہیں دیں گی.
ٹھیک ہے. اچھا یہ خاص مثال کے طور پر مزار جو ہے کسی ولی کا ہے، کسی صحابی کا ہے، یعنی جنس جو ہے وہ مرد کی، میں عرض کر رہا ہوں، اگر مزار عورت کا ہو
اس کے لیے بھی حکم یہی، جیسے میں نے قبرستان کا کہا نا، کوئی اپنے عزیز عورت کی قبر میں
بیٹی اگر
بیٹی جاتی ہے تو اسے سمجھایا جائے گا، منع کیا جائے گا.
ٹھیک ہے جی، اگلی کال.
میرا نام نور احمد شیخ ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ کنفرم کرنا ہے کہ طواف زیارت نارمل کپڑوں میں کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ صحیح بھی اسی کپڑوں میں کی جائے گی؟
جی کیا فرماتے ہیں صحیح؟
جی طواف زیارت کے ساتھ صحیح، کیونکہ یہ صحیح یہ حج کی صحیح کہلاتی ہے، حج کی صحیح واجب ہے.
ٹھیک ہے،
اگر تو پہلے حج کا احرام باندھنے کے بعد صحیح نہیں کی، ایک نفلی طواف کر کے بھی صحیح کی جا سکتی ہے.
ٹھیک ہے،
تو وہ پھر طواف زیارہ کے ساتھ صحیح کرنی ہوتی ہے.
صحیح،
اور عمومی طور پہ طواف زیارہ جو ہوتا ہے وہ نارمل کپڑوں میں، عام کپڑوں میں ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عمومی طور پہ طواف زیارہ ان تین کاموں کے بعد کیا جاتا ہے کہ پہلے رمی شیطان کو کی ماری جاتی ہے، اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے، اس کے بعد حلق کیا جاتا ہے. تو حلق کروا دیا تو احرام سے نکل گیا، پھر عام کپڑے پہن لیتے ہیں، تو اس کے بعد 10, 11, 12 کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے طواف زیارہ کرنا ہوتا ہے. تو طواف زیارہ عام کپڑوں میں کیا ہے تو صحیح بھی عام کپڑوں میں ہی ہوگی.
ٹھیک ہے،
اگر طواف زیارہ جو ہے وہ احرام میں کیا ہے، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں پہلے ہی کر لیتے ہیں، اگرچہ خلاف سنت ہے
صحیح
کہ ان تینوں کاموں کے بعد وہ سنت یہ ہے، کوئی اگر پہلے بھی کرتا ہے طواف زیارہ تو وہ پھر حالت احرام میں ہوگا.
صحیح،
تو حالت احرام میں اگر طواف زیارہ کرتا ہے وہی استباء اور رمل وغیرہ اور اس کے بعد جو ہے وہ صحیح وہ بھی حالت احرام میں کرنی ہوگی.
ٹھیک ہے جی، اگلی کال.
مسئلہ یہ ہے کہ میری وائف کا ایک روزہ جو ہے وہ توڑ دیا تھا کسی تکلیف کی وجہ سے، تو اس کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے گا اور کہاں ادا کریں؟
جی
دیکھیں، اگر تو واقعی ایسی تکلیف تھی کہ روزہ پورا کرنا بھی ان کے لیے دشوار ہو گیا تھا،
ٹھیک،
تو ایسی مجبوری کی صورت میں اگر روزہ توڑا ہے تو اس صورت میں جو ہے ان پر کفارہ نہیں، صرف روزے کی قضا ہوگی. یعنی اس جو روزہ توڑا ہے مجبوری کی صورت میں، اس کے بدلے میں ایک روزہ بعد میں جب چاہے وہ قضا کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا، ایسے میں اس مصول یہ ہوا کہ قربانی کا جو گوشت ہے ہم اس کو اسی فاتحہ میں 40ویں میں یا اس طرح کی اس میں استعمال کر سکتے ہیں؟
جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ تو لوگ تو محرم تک رکھتے ہیں، محرم کی نیاز میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں.
جی
تو خیر کسی بھی نیاز میں، کسی بھی فاتحہ میں، کسی بھی دعوت میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے. اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ مالی کے نصاب ہونے میں 800 روپے کم ہیں، یعنی اگر چاندی کا نصاب ہم بناتے ہیں اگر وہ 37,800 ہے تو 800 کم ہے، تو کیا اب بھی قربانی واجب ہوگی؟
اگر تو 37,000 کے علاوہ
جی
اور کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ضرورت سے زائد اگر اشیاء ہوں.
جی
ایک تو بندے کی اپنی گاڑی ہوتی ہے استعمال کی، وہ حاجت گھر اپنی حاجت کا ہوتا ہے.
جی
صرف پہننے کے کپڑے اپنی حاجت کے ہوتے ہیں، گھر میں کتابیں رکھی ہیں.
صحیح،
گھر میں کتابیں رکھی ہیں اگر اس کے استعمال کی نہیں ہے تو وہ بھی حاجت سے زائد کہلائیں گی.
صحیح،
اسی طرح گھر کا کوئی ایسا سامان ہے اس کی ملکیت میں جس کے پاس 37,000 ہے جو حاجت سے زائد ہیں، تو ان کی مالیت کو بھی ملا کر اگر وہ 800 پورے کر دیتا ہے تو اس صورت میں بھی جو ہے اس پہ قربانی واجب ہوگی. اگر کچھ بھی نہیں ہے یہ 37,000 کے علاوہ، یہ تو نصاب ہم نے آج کا بیان کر رہے ہیں نا.
صحیح،
ہو سکتا ہے کہ قربانی کے دن تک چاندی اور نیچے آ جائے.
صحیح،
اصل تو قربانی کے دن کا دیکھنا ہے نا ان تین دنوں میں.
صحیح،
اگر قربانی کا نصاب جو ہے تین دنوں میں بھی 37,800 ہوتا ہے اور ان کے پاس 800 نہیں ہے، صرف 37,000 ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ کوئی سامان بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی.
ٹھیک جی، اگلی کال.
میرا یہ سوال ہے کہ میں لون لے کر میری قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟
کیا فرماتے ہیں؟
لون لیتے ہیں تو قربانی، یعنی قرض لے کر قربانی. دیکھیں اگر کسی پر تو قربانی واجب ہو اور ابھی ہاتھ میں پیسے نہ ہو، لیکن قربانی واجب ہے دیگر اشیاء کی وجہ سے، بعض اوقات ہوتا ہے سونا ہے یا زمینیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے، پیسے نہیں ہوتے تو اب حکم یہ قربانی تو کرنی ہے.
صحیح،
ایسی صورت میں پیسے نہیں ہے تو قرض لے کے بھی قربانی کر سکتا ہے. خیر اگر کسی پہ قربانی واجب نہیں بھی ہے تو وہ بھی اگر قرض لے کے قربانی کرتا ہے تو قربانی اس کی ہو جائے گی، لیکن اس پر اس کا وہ واجب نہیں ہوگی بلکہ نفل ہوگی. یعنی جس پر قربانی واجب نہ ہو وہ کر دے تو وہ نفل ہوتی ہے، اور جس پر قربانی واجب ہو اگرچہ وہ قرض لے کے بھی کر رہا ہے تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا.
ٹھیک. مدنی شہر کے ناظرین الحمدللہ آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کر رہے ہیں, ایس ایم ایس بھی لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ طلبہ کرام بھی ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ تکبیر تشریق کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟
تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اسے تکبیر تشریق کہا جاتا ہے. یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز جو باجماعت ادا کی جائے, جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جائے تو اس کے بعد یہ ایک دفعہ پڑھنا بلند آواز سے یہ واجب ہوتا ہے, اور 3 دفعہ پڑھنا جو ہے یہ افضل ہے. تو یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز جو باجماعت ادا کی گئی ہو, تو نماز کے بعد فرضوں کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد ایک بار بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے, اور 3 دفعہ پڑھنا یہ افضل ہے. اور جو تنہا نماز پڑھ رہے ہیں ان پر واجب نہیں, بہتر ہے کہ وہ بھی پڑھ لیں کیونکہ صاحبین کے نزدیک ان پر بھی واجب ہے, تو بہتر ہے وہ بھی پڑھ لیں. اسی طرح عورتوں پر, کیونکہ وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتی اپنی پڑھتی ہیں, تو اس طرح عورتوں پر بھی یہ واجب نہیں.
ٹھیک. اچھا, اگر کسی کی رکعت نکل جاتی ہے, مسبوک ہے, اگر وہ امام صاحب وغیرہ تو پڑھ چکے,
جی
اب یہ جب
جو مسبوک ہے جو بعد میں شامل ہوا, تو امام صاحب تو اپنی نماز سلام پھیرنے کے بعد کہیں گے. اب یہ مسبوک جو ہے یہ جب اپنی نماز پوری کرے گا, اپنی بقیہ رکعتیں پوری کرے گا, تو اس پر بھی واجب ہے کہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد یہ کم از کم ایک دفعہ یہ تکبیر بلند آواز سے کہیں.
ٹھیک ہے جی, مزید کالس لیں گے ہم.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی ہے, ان دونوں کی اگر رقم کو بھی ملائے تب بھی 2.5 لاکھ کے برابر رقم پہنچتی ہے, اور حج کے لیے لگ بھگ 3 لاکھ کی ضرورت پڑ رہی ہے, تب بتائیے اس کے لیے کیا حکم ہے, وہ حج اس کے اوپر فرض ہے یا نہیں؟
جی
دیکھیں, حج کے لیے یہ نصاب بیان نہیں کیا جاتا, 7.5 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی, یہ تو زکات قربانی وغیرہ کے لیے ہے. حج کے لیے تو یہ کہ حج کے اخراجات,
صحیح,
اب حج کے اخراجات وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے بدلتے رہتے ہیں. اب یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب کم از کم جو ہے 3 لاکھ روپے لگتے ہیں, تو اگر ان کے پاس جو کچھ ہے اس سے اگر ان کا حج نہیں ہوتا, بعض کا سنا ہے کہ ایسے ویزے بھی ملتے ہیں کہ جائز طریقے سے, کہ اس سے کم میں بھی حج ہو سکتا ہے, لیکن وہاں کی رہائش اور پھر سارے معاملات خود کرنے ہوتے ہیں.
صحیح.
تو ظاہر ہے صرف ہم نے آنے جانے کی ٹکٹ وغیرہ کو تو نہیں دیکھنا نا.
صحیح.
وہاں جتنا عرصہ ہم رہیں گے وہاں کی رہائش, وہاں کے کھانے پینے کا انتظام, یہ سارے اخراجات واپسی تک کا, اور حتیٰ کہ اگر وہ اس پر جو ہے چند لوگوں کا نفقہ واجب ہے الحیال کا, وہ نفقہ بھی پیچھے چھوڑ کر جائے.
صحیح.
تو یہ سارے اخراجات اس پر ہوں تو اس صورت میں جو ہے اس پر حج واجب ہوگا, اگر اتنے اخراجات نہیں ہیں تو حج واجب نہیں.
ٹھیک ہے. ایس ایم ایس یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جس
یہاں میں نے واجب کہا فرض ہوگا, کیونکہ فرض واجب یہاں ایک ہی معنی میں استعمال ہو جائے گا.
جس کے گھر کے اندر اگر جوان بیٹی ہو ان کی اور ان کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے, تو والدین جو ہے ان پر حج فرض نہیں ہوتا یا وہ نہیں کر سکتے, کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں, ایسا نہیں ہے, کہیں نہیں لکھا کہ بچے اگر جوان ہو جائیں اور والدین اگرچہ صاحب استطاعت ہوں تو یہ حج کو جانے کو مانے ہیں, یعنی اب حج میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک بچوں کی شادی نہ کروائیں, ایسا کہیں نہیں لکھا. اگرچہ بچے جوان ہو گئے ہوں تو اس صورت میں اگر والدین نے حج نہیں کیا اور ان پر حج فرض ہو چکا ہے کہ ان کے پاس اتنی مالیات ہے, تو ان پر حج کرنا ہی لازم ہوگا.
ٹھیک ہے.
اگر بچیوں کی شادیوں کی وجہ سے اگر وہ تاخیر کریں گے گناہگار ہوں گے, ہم نے کئی لوگ ایسے دیکھے مشاہدہ ہے, تو اسی چکر میں جو چارے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, حج فرض ہوتا ہے بھائی بچوں کی شادیاں کرنی ہیں, اتنا آسان بھی نہیں ہوتا وقت کے ساتھ ساتھ, آخر تو اب زندگی باقی رہے گی نہیں, کچھ نہیں پتا ہوتا, تو اس صورت میں بےچارے گناہگار بھی ہوتے ہیں, پھر وہ وصیت بھی نہیں کر پاتے, پھر حج بدل بھی ان کی طرف سے بےچاروں کا نہیں ہو پاتا, تو ان کا ایک فرض رہ جاتا ہے. تو لہذا یہ اگرچہ بچے جوان ہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا.
صحیح.
اس پر اگر اتنا اس کے پاس اتنا خرچہ ہے کہ وہ خود حج کر سکتا ہے، تمام اخراجات موجود ہیں، تو اس صورت میں جو ہے اس پر حج کرنا لازم ہوگا. اگر وہ نہیں کرے گا، بچوں کی شادیوں کی وجہ سے تاخیر کرے گا، تو گناہگار ہوگا.
اور مطلب یہ بھی ہے کہ حرمین طیبہ، مکہ شریف، مدینہ شریف، وہاں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، قدم قدم پر دعاؤں کی قبولیت کے مقام ہے، خانہ کعبہ پر نگاہ پڑتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، تو وہاں جا کر تو مسئلے حل ہوں گے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پیسہ رائے خدا میں خرچ کیا جاتا ہے، حج میں خرچ کیا جاتا ہے، زکات میں خرچ کیا جاتا ہے، تو بظاہر تو پیسہ جو ہے وہ نکل رہا ہے، لیکن در حقیقت پیسہ بڑھتا ہے. اس سے مال میں برکت ہوتی ہے. اور جو آدمی نے اچھی بات کی وہاں جا کے دعائیں کریں، تو اللہ تعالیٰ نیک رشتے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا.
اچھا، ایس ایم ایس یہ کہ اسلامی بہن ہے کوئی، مطلب پوچھنا ہی چاہ رہی ہیں کہ جہاں پر ان کی شادی کا سلسلہ ہے، نکاح کا سلسلہ ہے، ابھی ہوا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو سامنے والے ہیں ان کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے اور مالی طور پر بھی مستحکم نہیں ہے، تو کیا یہ اس رشتے کو ختم کر سکتے ہیں ان کے گھر والے؟
دیکھیں، بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ منگنی ایک وعدہ ہوتی ہے نا. اگر رشتہ ہو گیا ہے تو ایک وعدے والی صورت ہے، تو وعدے والی صورت بلا ضرورت جو ہے، کیونکہ شریعت نے جو ہے وعدے کے وفا کا حکم دیا ہے کہ وعدے کو پورا کیا جائے. اگر کوئی شرعی وجہ نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ رشتے کو ختم نہ کیا جائے. مزید جو معاملات ہیں وہ مشورہ کر لیں، مزید دارالافتاء اہل سنت سے آ کر کیا کیا معاملات ہیں،
ٹھیک ہے،
ان کو مزید مشورہ دے دیا جائے.
ٹھیک، جی، اگلی کال.
میں عمرے گیا تھا، میں جو ہے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے میں نے جو ہے بال نہیں نکلوائے، احرام کھول دیا اور مدینے کے لیے بس میں بیٹھ گیا تھا، تو کوئی مجھے بتایا کہ تم بال نہیں نکالے تو میں کیا، میرے پہ دم لاگو ہوا
احرام؟
اللہ، دیکھیں، انہوں نے طواف کر لیا، صحیح کر لی، اب یہ سمجھے کہ میرا عمرہ ہو گیا. اب انہوں نے جو ہے وہ
الگ
نہیں کروایا، مدینے شریف روانگی ہو گئی، سلے ہوئے کپڑے بھی پہن لیے، تو ایسی صورت میں جو ہے ان پر دم لازم ہوگا کہ وہ دم ادا کریں، یعنی حلق بھی کروائیں، بال تو کاٹنے ہی ہیں، تقصیر کریں یا حلق کروائیں.
دم کیا ہوگا؟
دم یہ ہے کہ انہیں حدود حرم میں ہی،
صحیح،
یعنی مکہ شریف کا جو حدود حرم ہے، اس حدود حرم میں ہی بکرا یا بکری جو ہے وہ ذبح کرنی ہوگی یا کروانی ہوگی.
ٹھیک ہے. مدینہ شریف کے ناظرین عمرے پہ جو جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں حرمین طیبہ، اسی طرح حج تو ایک بہت وہ ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے، لیکن اس کے اندر یہ بات محسوس کی جاتی ہے، اگرچہ تربیتوں کے اہتمام بھی رکھے جاتے ہیں، اجتماعات بھی ہوتے ہیں، دعوت اسلامی تو الحمدللہ اس میں ٹھیک ٹھاک اہتمام کرتی ہے اور مدنی چینل پر علاقوں کے اندر اجتماعات کے ذریعے بھی، لیکن یہ بات محسوس کی جاتی ہے کہ لوگ دیگر تیاری تو کرتے ہیں، لیکن حج کے حوالے سے مزید جو ہے وہ کتابوں کا پڑھنا، مطالعہ کرنا، پوچھنا، وہ مطلب اتنا نظر نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ جیسے بھی یہ کال آئی کہ احرام نے اتار دیا اور حلق نہیں کروایا اور ان کے اوپر دم لازم ہو گیا. لہذا کوشش یہ کریں کہ جو بھی عاشقان رسول حرمین طیبین کی طرف رواں دواں ہیں، جن کی فلائٹیں ہیں، وہ رفیق الحرمین کا اول تاخیر مطالعہ کریں، جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ معلوم کریں، تاکہ مناسی کے حج جو ہے وہ بالکل شریعت کے مطابق ادا ہو سکے. اللہ نہ کرے کوئی بات رہ گئی، جیسے طواف زیارت کا بھی پوچھا گیا کہ اگر ہم نے نہیں کیا اور واپسی آ گئے تو یہ کتنا بڑا، یعنی حج کا جو دوسرا رکن اعظم اس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ دوسرا اتنا بڑا فرض ہے اور یہ رہ گیا تو کتنے اس میں مسائل ہیں. تو اس لیے جتنا ہو سکے مطلب دیگر تیاری کے ساتھ ساتھ جو اصل تیاری ہے اس پر بھی نگاہ رکھی جائے. جی، اگلی کال لیں گے.
میرا سوال یہ ہے کہ وضو یا نہاتے ہوئے ہمارے اکثر داڑھی کے بال گر جاتے ہیں جو پانی میں بہ رہے ہوتے ہیں، تو داڑھی کے بالوں کو اٹھانا چاہیے یا اس میں تھوڑی سی شریر نمائی فرمائیں؟
کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں، عمومی طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ نہاتے ہوئے اور وضو کرتے وقت داڑھی کے، سر کے، جسم کے بال جدا ہو رہے ہوتے ہیں. اب عمومی طور پہ وضو خانے میں ظاہر وہ گر رہے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں، ان کو اٹھانا بھی آسان نہیں ہوتا اور شرعی طور پہ لازم بھی نہیں ہے. اگر وہ بہتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو اس صورت میں کوئی گناہ نہیں.
ویسے اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ عموماً وہ جالی ہوتی ہے وہاں، اور جالی میں بال جمع ہو جاتے، تو اگر اس کو کسی شوپر میں لے لیا جائے،
ٹھنڈا کر دیا جائے، ٹھنڈا یا کہیں دفن کر دیا جائے، تو یہ بھی صحیح.
جی، اگلی کال.
جو چھترا ہے وہ اس کے پاؤں میں زخم نہیں ہے لیکن لنگڑا کے چلتا ہے، تو کیا قربانی پہ ہو سکتا ہے؟ ویسے ہی ایسا ہے لیکن صحت مند ہے اور لیکن لنگڑا کے چلتا ہے، زخم نہیں ہے، کسی قسم کا زخم نہیں ہے اس کے پاؤں.
یہ ایپ میں آئے گا؟
جی، اگر ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس پاؤں سے وہ لنگڑا ہے وہ پاؤں زمین پر رکھ کر اس پہ وزن نہیں دے سکتا،
صحیح،
یعنی ایسا ہے لنگڑا کہ اس پر وزن نہیں دے سکتا تو اس کی تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر ایسا لنگڑا ہے، لنگڑا کے تو چل رہا ہے لیکن اس پر بھی وزن دے رہا ہے،
صحیح،
وزن دے سکتا ہے، تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی،
صحیح،
البتہ بہتر یہ ہے کہ بھی معمولی عیب بھی نہیں ہونے چاہیے، اگر تو یہ صاحب حیثیت ہے تو اسے اور جانور کر لینا چاہیے، ورنہ اگر اس کو بھی کر دے گا، یعنی اس کا لنگڑا پن ایسا ہے کہ زمین پر رکھ کر اس پر وزن دے سکتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے قربانی ہو جائے گی۔
ٹھیک، ہمارے جاوید بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو جانوروں کے پائے ہوتے ہیں تو اس پہ فاتحہ دے سکتے ہیں؟ بڑی مشہور ڈش ہے یہ۔
جی جی بالکل دے سکتے ہیں، جو بھی حلال چیز ہے،
جی جی،
وہ کھانا ہے تو اس پر فاتحہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔
میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری پہلی بیوی سے دو بچے ہیں، وہ بیوی میری فوت ہو گئی، اس کے دو تین سال کے بعد میں نے اسی کی بہن سے اسی شادی کی، سمجھے، اور ان سے بھی دو بچے ہیں۔ اچھا، اب ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو اب میرے پاس دو پلاٹ تھے، تو اب میں جو پہلے بیوی سے دو بچے تھے ان کو ایک پلاٹ دینا چاہتا ہوں، اور جو دوسری بیوی سے جو بچے تھے ان کو ایک پلاٹ دینا چاہتا ہوں، تو اس میں شرم کیا ہو؟
کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں، زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا مالک ہوتا ہے،
جی،
اب یہ زندگی میں دے رہے ہیں تو یہ وراثت نہیں کہلائے گی بلکہ ان کی طرف سے گفٹ کہلائے گا، اپنے بچوں کو تحفہ کہلائے گا، اور زندگی میں دینے کے حوالے سے شریع حکم یہی کہ سب کو برابر برابر دیا جائے۔ اب یہ دے رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن اس کے کچھ شریع تقاضے ہیں،
صحیح،
اب کسی کو کوئی چیز ہبا کی جائے، گفٹ کی جائے، تو جب تک مکمل طور پہ اس پر قبضہ نہ ہو جائے سامنے والے کا، وہ مالک نہیں ہوتا،
صحیح۔
اب پلاٹ دے دیا، پلاٹ اتنا بڑا ہے کہ جو قابل تقسیم ہے اس کو تقسیم کر کے ہر ایک کو اس کے حصے میں قبضہ دلایا جا سکتا ہے،
صحیح۔
مثال کے طور پر ایک بیوی سے ان کے دو بچے ہیں، دوسری بیوی سے بھی دو بچے ہیں، اب دو پلاٹ ہیں، ایک پلاٹ دو بچوں کو دے رہے ہیں، ایک پلاٹ دو بچوں کو دے رہے ہیں، تو اب وہ اتنا بڑا پلاٹ ہے کہ اس کو تقسیم کر کے وہ قابل انتفاع ہوتا ہے، تو اب یہ ضروری ہوگا کہ جس کو دے رہے ہیں اب یہ تقسیم پارٹیشن کر کے دیں کہ یہ والا حصہ اس کا ہے،
صحیح،
یہ والا حصہ اس کا ہے۔ اگر اس طرح تقسیم کر کے نہیں دیں گے تو اس طرح ان کا یہ گفٹ کرنا شرعی طور پہ مکمل نہیں ہوگا، وہ کل کو جو اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔
ٹھیک ہے جی،
میرا نام جزوانے میں ایک ریسٹورینٹ سے بات کر رہا ہوں، ہم سے جو ہے تھوڑا سا قرضہ ہے، تو ہم جو ہے حصہ لے کے قربانی کر سکتے ہیں؟
جی، قرضہ ہے، قربانی مطلب کر سکتے ہیں،
جی ہاں، جس پر قرضہ ہو لیکن قربانی واجب ہو،
صحیح،
تو اب ظاہر ہے ان کا مزید جانور وغیرہ نہیں لا سکتے، تو قربانی اگر واجب ہے تو حصہ لینے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے،
صحیح،
اور اگر قربانی واجب نہیں ہے تو حصہ لینے کی بھی حاجت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر یہ حصہ لے کے قربانی کر لیں گے تو نفل ان کی طرف سے نفل ہو جائے گی، لیکن اگر کسی پر قربانی واجب ہو تو ضروری نہیں ہے اپنا علیحدہ سے ہی بڑا جانور یا بکرا وغیرہ لے کر آئے، بلکہ بڑے جانور میں ایک حصہ بھی اپنا ڈال سکتا ہے۔
ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔
سر جان بلوچ بات کر رہا ہوں جیت آباد سے، میرا سوال یہ ہے کہ یہ مصنوعی دانت لگائے جاتے ہیں، ان کی شرعی حیثیت
ہے؟ دانت جو لگائے جاتے ہیں،
مصنوعی دانت جو لگائے جاتے ہیں شرعی طور پہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کیونکہ بعد دانت وہ ہوتے ہیں جو بالکل فکس ہو جاتے ہیں،
صحیح،
وہ اگر لگے رہیں تو اس صورت میں غسل وغیرہ بھی ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، اسلامی بہن پوچھنا یہ چاہ رہی ہے، میرے تین روزے چھوٹ گئے تھے تو کیا میں اب روزے رکھ سکتی ہوں؟
ظاہر ہے وہ روزے رکھنے ہی ہوں گے، اگر رمضان کے فرض روزے ان کے چھوٹ گئے تھے عذر کی وجہ سے، تو اس صورت میں ان کی قضا کرنی ہوگی۔
حافظ یاسر ہیں، قسم کا کفارہ پوچھ رہے ہیں، کیا ہوتا ہے؟
قسم توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی کسی نے قسم کھائی تھی میں یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر اس نے وہ کام کر لیا تو قسم ٹوٹ گئی، تو قسم ٹوٹنے کے بعد قسم کا کفارہ ہوتا ہے، وہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے،
صحیح،
یا ان کو کپڑے پہنائے جائیں، رقم بھی دے سکتے ہیں،
صحیح،
اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر لگاتار 3 روزے رکھنے ہوں گے۔
ٹھیک ہے، قسم کے مدنی پھول ایک بہت پیارا رسالہ ہے امیر اہل سنت کا، اگر آپ اسے حاصل کر لیں گے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، تو مزید آپ کو زبردست قسم کی معلومات اس موضوع پر ہوگی۔ جی اگلی کال لیں گے۔
ہم قربانی کا جانور لے کے آتے ہیں مثال کے طور پہ 60,000 کا، اب ہم نے اس کو 15 دن 10 دن رکھنا ہے، تو ہم اس میں اسے 70,000 کے حساب سے ہی سے ڈال سکتے ہیں؟
جی حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اجتماعی قربانی کا ہی مسئلہ،
جی جی دیکھیں اول تو شروع سے ہی ان کے ذہن یہی تھا کہ جانور میں حصے داری کرنی ہے،
صحیح،
تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک جانور بندہ اپنے ہی لے کر آئے گا، میں پورا کروں گا بڑا جانور،
صحیح،
تو بعد میں پھر اسے حصے داری کرنا مناسب نہیں ہوتا،
صحیح،
پھر بھی ہو تو جائے گا لیکن بہتر نہیں ہے کہ جب اس نے قربت کی نیت کر لی ہے پورے جانور میں تو اس طرح نہ حصے کرے،
ٹھیک،
لیکن شروع سے یہ نیت ہے کہ جانور 60,000 کا لے کر آیا، اب ظاہر 10-15 دن رکھے گا تو اخراجات بھی اس کے ہوتے ہیں، چارہ وغیرہ کا خرچہ ہوتا ہے، پھر جو قصائی قصاب ہوتے ہیں ان کی اجرت وغیرہ ملا کر اگر وہ 70,000 روپے بن جاتی ہے تو ظاہر اس حساب سے ہی وہ تقسیم ہوگا،
ٹھیک ہے۔ جی اگلی کال۔
حضور میرا سوال یہ ہے کہ کسی شخص اگر اس کی بکری نے 3 بچے دیے ہوں، ایک صدقہ مان لیا ہو اور 2 کو کسی بھی نیت سے فروخت کرنا چاہ رہا ہو، اگر بامبرے مجبوری قرض کے لیے تنگ کر رہے ہیں اس کو، آیا وہ جو صدقہ والا بچہ ہے بکری کا وہ فروخت کر کے قرض اتار سکتا ہے؟
نیت میں تبدیلی کر سکتے ہیں، مجبوری ہے
اگر تو جانور ان کے پاس پہلے سے موجود تھا اور نیت کر لی انہوں نے کہ میں صدقہ کروں گا، تو اس طرح نیت کرنے سے تو ان پر لازم نہیں ہوگا،
صحیح،
باقی یہ کہ اب مجبوری کی صورت میں ان پر قرضہ ہے تو ایسی صورت میں اس کو بیچ کر اپنا قرضہ ادا کر سکتے ہیں،
ٹھیک۔ جی اگلی کال لیں گے۔
منتی صاحب سے میرا سوال یہ تھا کہ مغرب کے بعد قرآن مجید کا سبق پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ کہتا ہے کہ مغرب کے بعد سبق نہ پڑھو، عشاء کے بعد پڑھو۔
مغرب کی نماز کے بعد،
مغرب کی نماز کے بعد قرآن کا سبق پڑھ سکتے ہیں، بلکہ جو قاری حضرات ہیں بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں مغرب عشاء کے درمیان کا وقت بہت اچھا ہے،
اچھا ہے
اس معاملے میں کہ دہرائی کی جائے، قرآن پاک پڑھا جائے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد بھی،
ٹھیک ہے۔ اچھا حق مہر کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کتنا ہوتا ہے شرعاً؟
لیکن شرع نے جو ہے حق مہر بیان کیا ہے وہ ایک کم از کم کی حد لگائی ہے،
صحیح،
کہ کم سے کم مہر وہ ہے 10 درہم، 10 درہم ہوتے ہیں 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی یا اس کی قیمت،
صحیح،
اس سے کم حق مہر نہیں ہو سکتا،
صحیح،
اب زیادہ کی کوئی حد نہیں لگائی،
صحیح،
زیادہ جتنا چاہے رکھیں، ازواج متحرات کا جو مہر تھا وہ 500 درہم تک کا بھی تھا،
صحیح،
اور بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر جو ہے ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ 150 تولہ چاندی بھی ہے، تو زیادہ سے زیادہ مہر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جتنا بہتر یہ ہے کہ مہر اتنا رکھا جائے کہ جس کی ادائیگی آسان ہو، دینے کی بھی نیت ہو،
صحیح،
اب یہ نیت کرنا کہ بھائی میں نے کون سا دینا ہے، تو یہ شرع نے اس کی مذمت کی اور حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، تو لہذا مہر اگر رکھتے ہیں زیادہ بھی تو کوشش کریں کہ اتنا رکھیں کہ جس کی ادائیگی آسان ہو، کم سے کم مہر شریعت نے بیان کیا ہے وہ 10 درہم، زیادہ زیادہ کی کوئی حد شریعت نے بیان نہیں کی،
ٹھیک ہے۔ اسلامی بہن پوچھنا چاہ رہی ہے کہ اگر قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھا لی ہو تو اب کیا ہوگا اس کا حکم؟
اگر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کے الفاظ بھی کہے ہیں کہ قسم سے یا قرآن کی قسم، تو پھر تو قسم ہو جائے گی،
صحیح،
اور کسی کام کے کرنے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے اور پھر وہ قسم توڑ دی ہے، تو قسم ٹوٹنے پر جو ہے قسم کا کفارہ توڑنے کا جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا،
ٹھیک ہے۔ محمد علی ہے کراچی سے، پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کھجور کھانا سنت ہے؟ رہنمائی فرمائے۔
جی ہاں سنت ہے۔
جی اگلی کال۔
جی میں کہہ رہا تھا کہ جو چیزیں ہم قسطوں پہ لیتے ہیں، مثلا گاڑی وغیرہ، ٹریکٹر وغیرہ، یہ فریج، اے سی، ٹی وی وغیرہ، جو ہم نے 1-2-3 میں پیسے دینے ہوتے ہیں لیکن وہ پیسے موجودہ رقم سے زائد ہوتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس بارے میں معلومات لینی۔
جی کیا
قسطوں پہ جو کاروبار ہوتا ہے، چیزیں خریدی جاتی ہیں، اصل ممانعت وجہ جو ہوتی ہے وہ ان کی شرائط ہوتی ہے،
جی،
اب قسطوں پہ چیز لے لی، کیونکہ یہ تو طے ہوتا ہے کہ بھائی نقد لیں گے تو اس کی قیمت یہ ہے، ادھار لیں گے تو اس کی قیمت یہ ہے، وہ ادھار لیتے ہیں، یہ بھی طے ہوتا ہے کہ کتنی قسطیں ہوں گی، کب تک ادائیگی ہوگی، یہاں تک معاملہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ معاملہ خراب ہوتا ہے وہاں کہ بھائی اس ایگریمنٹ میں، یہ معاہدے میں یہ شرط ہوتی ہے، تقریباً ہر قسطوں والے یہ شرط رکھتے ہیں کہ اگر آپ نے قسط لیٹ کر دی، مقررہ تاریخ کے بعد دی تو آپ کو یہ جو ہے جرمانہ ہوگا، اضافی یہ رقم دینی ہوگی، تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں، اور اس شرط کی وجہ سے وہ چیز خریدنا ہی ناجائز ہو جاتا، یعنی یہ بے فاسد ہو جاتی ہے۔
سلسلہ ہوا، بہت اہم گفتگو ہوئی، بہت سارے مسائل ہم نے سیکھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔